ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ذوالنون مصری نے فرمایا کہ یہ عہد و میثاق مجھے ایسا یاد ہے گویا میں اس وقت آواز سن رہا ہوں. بعض نے یہاں تک کہا کہ مجھے یہ بھی یاد ہے کہ جس وقت یہ اقرار لیا گیا میرے آس پاس اس وقت کون کون موجود تھا. لیکن ایسے لوگ بہت کم ہیں کہ جو ایسا دعویٰ کرتے ہیں, ان کا دعویٰ سچا ہے یا نہیں, لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب اللہ نے ہم کو بتا دیا کہ تم وعدہ کر چکے ہو تو ہم کو مان جانا چاہیے اور مان کر اس کو راضی کرنے کی کوشش میں لگ جانا چاہیے. اس بات سے یا اس واقعے سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے بڑا اہم, اور وہ کیا؟ کہ ہم اپنی غلطی کی ذمہ داری, اپنے بھٹکنے کی ذمہ داری دوسروں پہ نہیں ڈال سکتے کہ اللہ ماحول ہی بڑا خراب تھا, ہم کیا کرتے, ہم تو نیک کام نہ کر سکے, ہمیں تو حق اور باطل کا پتہ ہی نہ چلا, اچھا کیا برا کیا ہم کو سمجھ ہی نہ آئی. یعنی شرک کی کوئی دلیل ہمیں نہیں ملتی, اس لیے اللہ بار بار کہتے ہیں نا کہ ما نزل اللہ بها من سلطان, اللہ نے شرک کے لیے کوئی دلیل نہیں اتاری, کوئی حجت نہیں چھوڑی. اچھائی کا حکم اور برائی سے روکنا اور معاشرے کے اندر ایک اچھا ماحول پیدا کرنا یہ ایک ذمہ داری تو ہے, لیکن کوئی شخص صرف یہ کہہ کر کہ میرا ماحول اچھا نہیں تھا اور میرے باپ دادا مشرک تھے اس لیے میں شرک پر جمع رہا, اس کا یہ بہانہ قبول نہ کیا جائے گا, کیونکہ ہر انسان کے اندر ایک اللہ کی پہچان کا مادہ رکھا گیا ہے اور حق کی پکار سن کر انسان کو جواب دینا چاہیے. جو شخص اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر یا اپنی مرضی کرتے ہوئے یا اپنے عقل کی خاطر یعنی عقلی توجیحات, تعویلات اور ہیلے سازیوں, حجت بازیوں اور بہانے بازیوں کی وجہ سے حق سے دور ہوتا ہے, وہ صرف اپنا نقصان کرتا ہے. قیامت کے دن یہ منظر پھر دہرایا جائے گا اور انسان کو اس کا عہد یاد دلایا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بیان بھی ہم نے اسی لیے کیا ہے, کذالک نفصل الآیات ولعلہم یرجعون, تاکہ لوگ لوٹ آئیں. کس پر؟ اپنی اصل پر, اپنی فطرت پر. وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا, ان کو پڑھ سناؤ ایک ایسے شخص کا واقعہ کہ جس کو ہم نے اپنی آیات دی تھی, فَانْسَلَخَ مِنْهَا, تو وہ ان کو چھوڑ کے الگ ہو گیا, اس نے ان آیات کو چھوڑ دیا, ان سے بھاگ نکلا. انْسَلَخَ ہوتا ہے کھال کھینچنا, کسی چیز کو چھوڑ کر نکل جانا, گزر جانا. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ, تو اس کے پیچھے لگ گیا شیطان. فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ, تو وہ گمراہوں میں سے ہو گیا. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا, اگر ہم چاہتے تو اسے انہی آیات کے ذریعے بلندی عطا کرتے. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ, لیکن وہ زمین کی طرف جھک گیا, زمین سے چمٹ گیا. اخلدہ ہوتا ہے کسی چیز کی طرف اطمینان کے ساتھ جھک جانا. وَتَّبَعَ هَوَاهُ, اور اس نے اپنی خواہشات کی پیروی کر دی. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ, اس کی مثال کتے کی طرح ہے. اِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ, اگر تو اس پر حملہ کرے تو وہ زبان باہر نکالے. اَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ, یا تم اس کو چھوڑ دو تو بھی زبان باہر لٹکائے رکھے. ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا, یہ اس قوم کی مثال ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا. فَقْصُصِ الْقَصَصَ, حکایات سناتے رہو. لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ, شاید کہ غور و فکر کریں. یہاں ایک خاص شخص کی طرف اشارہ ہے. روایات میں آتا ہے کہ وہ شخص امیہ بن ابی السلط تھا. امیہ بن ابی السلط, الف لام اور سواد لام تے. کہتے کہ اس کا اخلاق اور کردار بھی بہت اچھا تھا, بہت اعلی اقدار کا مالک تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت حکیمانہ کلام بھی پیش کرتا تھا, اس کے اشعار بہت زبردست تھے. یہ بہت ایک پرومیننٹ شخص تھا جو اپنے سٹائل میں, اپنے رہن سہن میں, اپنے اخلاق اور کردار میں بہت بہترین تھا. اس کی پرسنالٹی بڑی زبردست تھی, اور جو شعر وہ کہتا تھا وہ بھی بہت اعلیٰ درجے کے تھے, علم اور حکمت پر مبنی. اسے جب معلوم ہوا عیسائیوں اور یہودیوں کی کتابوں میں کہ ایک پیغمبر آئے گا, تو اسے گمان ہوا کہ شاید وہ خود ہی وہ پیغمبر ہے. بعد کو جب اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے دعوے کی خبر ملی اور اس نے آپ کا کلام سنا, تو اس کو بڑی مایوسی ہوئی اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف ہو گیا. اللہ نے اس کو جو اعلیٰ خصوصیات دی تھیں اس کا صحیح استعمال کیا تھا؟ کہ وہ اللہ کے پیغمبر کو پہچانے اور آپ کا ساتھی بن جائے، آپ کا مددگار ہو جائے. مگر یہ نعمتیں پا کر اس نے یہ سوچا کہ میرے علاوہ کسی اور کو تو یہ ملنی ہی نہیں چاہیے، یہ سب کچھ مجھے ملا تھا، بس مجھ تک ہی رہنا چاہیے تھا، کسی اور کو یہ فضل کیوں مل گیا. پیغمبر خدا کو نہ مان کر اسے دنیا کا فائدہ نظر آتا تھا، اپنی بڑائی ثابت کرنے کا موقع ملا ہوا تھا. اور پیغمبر کو مان کر اگرچہ دنیا کا کچھ نقصان تھا لیکن اس کی آخرت بن جاتی، اس نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دی. اگر وہ اعتراف کر لیتا تو اس کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کے دروازے کھل جاتے، لیکن جب وہ حسد اور گھمنڈ کے رستے پہ چلا تو اس کے لیے شیطان کے سوا کوئی ساتھی نہ تھا. یہ مثال ہے تو ایک خاص شخص کی، لیکن ہر اس شخص پر راس آتی ہے، صادق آتی ہے، جس کے اندر بھی ایسا ہی اخلاق ہو، جو ایسے ہی کردار کا حامل ہو، کہ جو حسد اور تکبر کی وجہ سے کسی کی بھلائی، کسی کی بڑائی، کسی کی اچھائی کو مان نہ سکے اور اس کا ساتھ دینے کی بجائے اس کا مخالف ہو جائے. کسی بھی انسان کا ایسا رویہ اختیار کرنا اسے انسانیت کے اعلیٰ مقام سے گرا دیتا ہے. جو شخص ایسے کردار کا مالک ہو وہ انسانیت کے مرتبے سے گر جاتا ہے، اور اللہ کی نظر میں وہ کتے کی طرح ہو جاتا ہے. حسد اور تکبر کرنے والا کیا ہے؟ دراصل ایک کتے کی طرح. کتا اچھے سلوک پہ بھی ہانپتا ہے، برے سلوک پہ بھی. اس شخص کا حال بھی یہی تھا کہ اللہ نے جب اس کو دیا تب بھی اس نے اپنے آپ کو ہی بڑا سمجھا، سرکشی کی، اور جب اللہ نے کسی اور کو دیا تو اس پر بھی اس نے تکبر ہی کیا، حق کو قبول نہ کیا. تو ایسی مثال بدترین لوگوں کی مثال ہوتی ہے. بعض روایات میں کچھ اور کیریکٹرز کے نام بھی لیے گئے، لیکن شخص کوئی بھی ہو، اصل چیز کیا ہے کہ وہ کرتا کیا ہے، اس کا عمل کیا ہے. اب اس واقعے کو ذہن میں رکھ کے دوبارہ ذرا یہ آیات پڑھیں. وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، ان کو ایک ایسے شخص کا واقعہ سنائیے جس کو ہم نے اپنی آیات کا علم عطا کیا تھا. اب یہاں آیات کا علم کیا تھا؟ یعنی وہ علم و حکمت کی باتیں جو اس شخص کو دی گئی تھیں. لیکن جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اصل حق آیا تو کیا ہوا؟ کہ وہ اس سے بھاگ نکلا، حق کو قبول نہ کیا اور وہ بہک گیا. ہم چاہتے تو اس کے ذریعے اس کو بلندی عطا کرتے، لیکن وہ زمین کی طرف جھک گیا. زمین کی طرف جھکنے سے مراد کیا ہے؟ دنیا کی طرف جھک گیا. دنیاوی فائدے کی خاطر اس نے آخرت کی بات قبول نہ کی اور اپنی خواہشات کی پیروی کی. اب آپ اس شخص کو تو چھوڑ دیجئے، خود کو یہاں رکھ لیجئے. اللہ ہمیں بھی اپنی آیات کا علم دے رہا ہے. اگر ہم میں سے کوئی شخص ان کو چھوڑ کر نکل بھاگا تو کیا ہوگا؟ فَأَتْبَعَ الشَّيْطَان، شیطان پیچھے لگ جائے گا اور وہ بہکا کر دم لے گا. انسان عموماً اللہ کا دین کیوں چھوڑتا ہے؟ یہ راستہ کیوں چھوڑتا ہے؟ دنیا کا کوئی مقام پانے کے لیے، دنیا کی بلندی چاہنے کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ٹھہرو، ثابت قدمی اختیار کرو، تمہیں ان آیات کے ذریعے ہی بلندی مل جائے گی، اللہ کے اس دین کے ذریعے ہی عزت مل جائے گی. لیکن انسان سمجھ نہیں پاتا، وہ دنیاوی مفادات کی طرف عموماً جھک جاتا ہے. اب دیکھیں کہ بعض اوقات دنیا بھی آزمائش بن کر لپک لپک کر ایسے لوگوں کے سامنے آتی ہے جو دین کی طرف مائل ہو رہے ہوتے ہیں. اگر انسان اس موقع پر فیصلہ نہ کر پائے تو کیا ہوتا ہے؟ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے دنیا حاصل کرنے کی طرف دوڑ پڑتا ہے. ایسا شخص جو دین چھوڑ کر دنیا کی طرف دوڑے, فرمایا وہ تو کتے کی طرح ہے. ان تحمل علیہ یلہس, پھر تم اس پہ حملہ کرو یعنی اس کو ڈانٹو پٹکارو تب بھی وہ ہانگ پہ. اور تترک یلہس, اور اگر تم اسے چھوڑ دو تو بھی وہ اپنے برے سلوک سے باز نہ آئے. یہی مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیات کو جھٹلا دیتے ہیں. تم حکایات سناتے رہو شاید کہ کچھ غور و فکر کریں. اب دیکھیں کہ جو شخص دنیا کی محبت میں گرفتار ہو اس کے لیے ایک لفظ بولا جاتا ہے نا, دنیا کا کتا. حدیث میں بھی آتا ہے الدنیا جیفت وطالبها کلاب, دنیا مردار ہے اور اس کا چاہنے والا کتا ہے. جیسے کتے مردار پہ دوڑتے ہیں ایسے ہی دنیا کی محبت میں گرفتار لوگ دنیا کی طرف دوڑتے ہیں. آپ دیکھیں کتے کی عادت کیا ہوتی ہے, چلتے پھرتے ہر وقت کسی چیز کی تلاش میں رہتا ہے, ہر جگہ سونگ رہا ہوتا ہے. اگر اس پہ آپ پتھر بھی پھینکیں تو وہ کیا کرتا ہے, وہ سمجھتا شاید کوئی ہڈی آئی ہے, ایک دفعہ ضرور لپک کر دیکھے گا پھر اس کے بعد وہاں سے ہٹے گا. آپ اس کو ماریں بھی تو کیا کرتا ہے, وہ ایک دفعہ نہیں بھاگتا, ایک دفعہ ضرور پلٹ کے دیکھتا ہے کہ کیا پھینکا گیا ہے, شاید کوئی کھانے کی چیز ہو. یعنی دنیا کا طالب دنیا کی طلب میں اپنی عزت کی بھی پرواہ نہیں کرتا, اس کو بھی بیچ ڈالتا ہے, ذلیل ہوتا ہے, مار بھی کھاتا ہے, لیکن چھوٹے سے چھوٹے فائدے کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتا. اور کتے کی دو خواہشات بہت مشہور ہیں, ایک پیٹ کی اور ایک جنس کی. یعنی یا کھانے کا شوقین ہوتا ہے یا دوسرے سفلی جذبات. وہ لوگ جن کی زندگی میں کوئی اعلیٰ مقصد نہ ہو وہ ان کی زندگی بھی انہی دو چیزوں کے گرد گھومتی ہے. اور دین کا علم یا دین کا سیکھنا اور سکھانا اور دین کی راہ ان کے لیے ایک دوبھر راہ ہے کہ وہ ان کے ان آرام عیش و عشرت میں خلل انداز ہوتی ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہم مسلمان پیدا تو ہو گئے لیکن ہم نے قرآن میں جھانک کے بھی نہیں اندر دیکھا کہ یہ کیا چاہتا ہے, اس میں کیا لکھا ہے, اس کا مطلوب انسان کیا ہے. ہم تو پوچھتے رہے اوروں سے کہ ہمیں کیسی زندگی بسر کرنی چاہیے. بہترین انسان بننے کے لیے ڈیل کارنیگی کی کتابیں تو حفظ کر ڈالی لیکن وہی اعلیٰ اقدار اگر قرآن دیتا ہے تو اس سے بے خبر ہے. کوئی شخص اپنے آپ کو کتے کے روپ میں نہیں دیکھنا چاہے گا, کوئی کہہ تو دے گالی ہے نا, لیکن جو آیات چھوڑ کے دنیا میں لگ جائے اللہ کے دین کو پھینک کر اس کا لبادہ اتار کے دنیا کے پیچھے بھاگ کھڑا ہو اس کی مثال یہی ہے. پھر فرمایا سا مثلاً القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. تم یہ حکایات ان کو سناتے رہو کہ غور و فکر کریں, بڑی ہی بری مثال ہے, بڑی ہی بری مثال ہے ایسے لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا. جھٹلانا کیا ہوتا ہے, سن کے سنی انسنی کر دینا. کر دیں تو کیا ہے, انفسہم کانوا یظلمون. جو اللہ کی آیات جھٹلائیں وہ آپ اپنے ہی اوپر ظلم کرتے رہے ہیں. من یہد اللہ فہو المہتدی, جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے. ہدایت پر کون ہے, جو اللہ کی رہنمائی کے مطابق زندگی بسر کرے. ومن یضلل, اور جس کو وہ بھٹکا دے جسے اللہ اپنی رہنمائی سے محروم کر دے, فاولئک هم الخاسرون, ایسے ہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں, نقصان پانے والے ہیں. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس, اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے جن اور انسان ایسے ہیں جن کو ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیا. اس سے بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ظالم ہے اور کچھ لوگوں کو زبردستی غلط کام کرنے پہ مجبور کر رہے ہیں اور ان کے لیے جہنم لکھ دیا گیا ہے اور وہ چاہے کچھ بھی کر لیں جنت میں نہیں جا سکتے. اس کا ایسا کوئی مفہوم قرآن پاک سے ہمیں نہیں پتا چلتا. اس کے برعکس اس کا جو معنی بتایا گیا اور جو مفہوم آیت کے دوسرے حصے میں واضح کیا گیا وہ یہ ہے کہ ان کے جہنم میں جانے کی وجہ دراصل یہ ہے کہ ہم نے ان کے لیے دل پیدا کیے لیکن انہوں نے ان سے کام نہ لیا, ان کے لیے آنکھیں بنائی انہوں نے ان سے دیکھا نہیں, ان کے لیے کان بنائے جن سے وہ حق بات سنتے نہیں. اور یہ انسان انسان نہیں جانوروں کی سطح پر زندگی بسر کر رہے ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں اور یہی دراصل غافل لوگ ہیں. تو گویا غافل لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ غفلت کا انجام جہنم کی آگ ہے. اللہ تعالی نے وہ اسباب, وہ ذرائع, وہ اوزار, وہ ہتھیار دیے جن کے ذریعے وہ اپنی منزل کو پا سکتے تھے لیکن انہوں نے ان چیزوں کو حق پانے کے لیے استعمال نہ کیا بلکہ اس کے برعکس گمراہی کے کاموں میں استعمال کیا. اور یہ بات پہلے سے ہی اللہ کے علم میں تھی, یعنی ہر انسان کے بارے میں اور جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ وہ دنیا میں جا کر کیا عمل کریں گے. اسی کے مطابق اللہ نے ان کا انجام لکھ دیا. تقدیر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تقدیر کا لفظی معنی ہے اندازہ کرنا. اللہ تعالیٰ نے اپنے کلی علم, کلی علم یعنی مکمل علم کی بنا پر, ماضی حال اور مستقبل کے علم کی بنا پر یہ اندازہ کر لیا تھا کہ کون لوگ جہنم میں جانے والے ہیں اور اپنے اس اندازے کے مطابق اس نے ان لوگوں کے نام جہنم والوں میں لکھ دیے. یہ دراصل اللہ کا علم ہے. تقدیر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہوا علم اللہ السابق. تین لفظ یاد کر لیں تقدیر کو سمجھنے کے لیے, علم اللہ سابق. علم یعنی علم ہے, اللہ اللہ کا, علم اللہ مرکب اضافی ہے اللہ کا علم, اور السابق اس کی صفت ہے یعنی علم کی صفت, گزشتہ پہلا, یعنی وہ علم جو اللہ کو پہلے سے ہی معلوم تھا. تو گویا تقدیر کیا ہوئی؟ اللہ کا پہلے سے معلوم شدہ علم. اس کو پتا تھا کہ کن لوگوں کو کیا دیا جائے تو وہ اس کے مطابق کیا نتیجہ لائیں گے. اللہ کے علم کے مطابق یہ معلوم تھا کہ ایسے لوگ دوزخ والے ہی کام کرنے والے ہیں. اور پھر مزید ان کی صفات بھی یہی بتاتی ہیں کہ اللہ نے ان کو دل سب لوگوں جیسے دیے, ان کے کان اور ان کی آنکھیں بالکل اسی طرح کی تھیں جیسے باقی لوگوں کو ملی, لیکن باقی لوگوں نے اپنے ان چیزوں سے صحیح فائدہ اٹھایا اور حق کو پہچانا اور جنت میں جانے کے قابل ہو گئے, جبکہ اس کے برعکس جہنم میں جانے والے اپنے انہی دلوں, کانوں اور آنکھوں سے کام نہ لے کر جہنم میں جانے والے بن گئے. سچائی ایک ایسی چیز ہے جسے ہر انسان کو خود ڈھونڈنا پڑتا ہے. اللہ نے ہر انسان کو دل اور آنکھ اور کان دے دیے ہیں. سچائی کو پانے کے لیے انہی صلاحیتوں کو استعمال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. جو شخص ان چیزوں کو استعمال نہ کرے وہ سچائی کو پانے سے محروم رہ جاتا ہے, خواہ سچائی اس سے کتنی ہی قریب کیوں نہ ہو. اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے اس کمرے میں اگرچہ روشنی موجود ہے, کتاب ہمارے سامنے ہے, لیکن اگر ہم اپنی آنکھیں استعمال نہ کریں اور آنکھیں بند کر لیں تو کیا یہ کتاب اور روشنی ہمیں ہدایت دے سکتی ہے, راہ دکھا سکتی ہے؟ نہیں. کیوں؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنی آنکھیں بند کر لی. اسی طرح بعض لوگ یہاں بیٹھ کر بھی سنتے نہیں، آواز ان کے کانوں سے ٹکرا رہی ہوتی ہے لیکن وہ صرف آواز سنتے ہیں، اس آواز کو دل تک نہیں جانے دیتے، اس آواز کو سمجھتے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دل ان کے کسی اور ہی فکر میں منہمک ہوتے ہیں. جیسے قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر کہا گیا، لاہیتن قلوبہم، ان کے دل کھیل میں لگے ہوئے ہیں، اور ہی فکروں میں مشغول ہیں. تو جس انسان کا دل کسی اور کام میں لگا ہوا ہو، اسے ہدایت کی بات سمجھ میں نہیں آتی. اسی طرح انسان زندہ ہی دل کے سہارے ہے، اگر دل کام کرنا چھوڑ دے تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا. اس کا مطلب ہے ہر وہ شخص جو چلتا پھرتا ہے، دنیا کے سب کام کر رہا ہے، وہ دل رکھتا ہے، وہ اگر اپنے دل کو دنیا کے اور کاموں کے لیے استعمال کر سکتا ہے اور دین کے لیے استعمال نہیں کرتا، تو اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی قصور نہیں. اس نے تو سچائی بھی رکھ دی اور دل بھی دے دیے. اب بیچ کا حصہ کہ ان دلوں کو سچائی تک پہنچنا اور ان کو پانا، یہ انسان پہ ڈال دیا گیا. یہی انسان کا امتحان ہے، یہی انسان کی ذمہ داری ہے. مثلا اللہ نے آپ کو سب طاقتیں دی، دیکھنے سننے سمجھنے کی، کتاب بھی دی، استاد بھی دیا، لیکن اگر آپ چل کر یہاں نہ پہنچیں، خود یہاں پر نہ آئیں، محنت نہ کریں، کوشش نہ کریں، تو آپ ہدایت نہیں پا سکتے. یہ بیچ کا کام آپ کا ہے، کوشش آپ کی ہونی ہوگی. اگر آپ کوشش نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا کوئی قصور نہیں، کیونکہ اس نے دونوں چیزیں دی، دی یا نہیں دی. ہدایت پانے کے لیے دو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، ایک خارجی قوت اور ایک اندرونی قوت. خارجی چیزیں کیا ہیں؟ پیغمبر بھیجے، کتابیں بھیجے، ایسے لوگ بھیجے جو ہدایت کی تعلیم دیں. اور اندرونی قوتیں کیا ہیں؟ آنکھ، کان، دل، وہ بھی موجود ہیں. اللہ نے دو کام کر دیے ہیں، ایک کام آپ کو کرنا ہے. اگر اللہ کے دو نعمتوں کے جواب میں آپ ایک کوشش بھی نہیں کرتے تو پھر قصور کس کا ہے؟ اللہ کا قصور نہیں ہے. اور صرف الفاظ کا مغالطہ دے کر یہ کہنا کہ دیکھو اللہ نے تو لکھ دیا کہ میں نے پیدا ہی جہنم کے لیے کیا ہے، یہ دراصل ایک محاورہ ہے، ایک جھنجھوڑنے کی اور وارننگ کی بات ہے. جیسے ایک ماں اپنے بچے کو کہتی ہے کہ تمہیں ضرور فیل ہونا ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ماں یہ چاہتی کہ وہ فیل ہو جائے. وہ کیوں کہتی ہے اپنے بچے کو تمہیں تو ضرور فیل ہونا ہے؟ تاکہ وہ ہوش میں آئے، اچھا مجھے فیل ہونا ہے، نہیں میں فیل نہیں ہوگا، میں اپنے کام کروں گا اور پاس ہوں گا. جب یہ کہا گیا کہ کچھ لوگوں کو تو جہنم میں جانا ہی پڑے گا اور پھر آگے وجہ بتا دی گئی، تو انسان سوچتا اچھا یہ کام نہ کر کے جہنم میں جاتے ہیں، نہیں مجھے تو یہ کام کرنے ہیں. ان چیزوں کا استعمال نہ کرنا جہنم میں جانے کا سبب ہے، نہیں میں ان چیزوں کو استعمال کروں گا. اور جو شخص استعمال کرتا ہے، اپنی آنکھ سے دیکھتا ہے، کان سے سنتا ہے، دل کے اندر اتارتا ہے، وہ کامیاب ہو جاتا ہے. سچائی کو پانے کے لیے، حق کو پانے کے لیے ہر انسان کو ایک شعوری کوشش کی ضرورت ہے، ایک ارادی فعل کی ضرورت ہے، آپ کے ارادے، عزم، ڈٹرمینیشن کی ضرورت ہے. اور حق کو وہی سمجھ سکتا ہے جو یہ کوشش کر جائے اور اپنے دل کے دروازے کھلے رکھے، کان آنکھ سے کام لے. جس نے ان چیزوں پر مصنوعی پردے ڈال دیے ہوں تو اسے حق کی آواز نہ سنائی دیتی ہے اور حق کی روشنی نہ دکھائی دیتی ہے. ایسے لوگ ہر چیز کی تعویل کر کے اللہ کی طرف سے آئے ہوئے معجزات اور نشانیوں کو جادو قرار دے کے حق کو ٹال دیں گے، قرآن کی آواز کو برین واشنگ قرار دیں گے، قرآن کی تعلیمات کو وہ ایسے الفاظ سے پکاریں گے کہ جس سے بات دل میں ہی نہ جائے. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت سخت جھنجھوڑنے والا انداز ہے. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. جب کوئی سو جائے, غافل ہو جائے, بے پرواہ ہو جائے, حق کے لیے کوئی قربانی نہ کرے, تکلیف نہ کرے, ایسا شخص منزل پہ کیسے پہنچ سکتا ہے؟ ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ رہنے والا, میٹھی نیند سونے والا, تو دنیا میں بھی کسی منزل پہ نہیں پہنچتا. مثلا اگر آپ کو ایک شہر سے دوسرے میں جانا ہے, آپ کے پاس پیسے بھی ہیں, ٹکٹ بھی خرید سکتے ہیں, جہاز بھی جا رہے ہیں, گاڑیاں بھی جا رہی ہیں, لیکن آپ سوئے ہوئے نہیں اٹھتے, تو خواہ آپ ٹکٹ خرید ہی کیوں نہ چکے ہوں, آپ کی فلائٹ مس ہو جائے گی. اس میں قصوروار نہ جہاز ہے, نہ ٹکٹ ہے, نہ کوئی اور ہے, سراسر آپ خود ہیں, کیونکہ آپ نے ٹکٹ کو استعمال نہیں کیا, اس چانس کو اویل نہیں کیا اور صرف سونے کو پسند کیا. تو جو شخص اپنی زندگی میں صرف سونے سے محبت رکھے, وہ کبھی بلند منزلوں کو نہیں پہنچ سکتا. مثال کے طور پر یہ جیسے لائٹس لگی ہوئی ہیں اور دوسری طرف بٹن بھی ہیں, لیکن اگر بیچ کی تار مسنگ ہے, تو قیمتی ترین لائٹس ہونے کے باوجود, قیمتی ترین بٹن ہونے کے باوجود لائٹ نہیں جلے گی, کیونکہ بیچ کا کنیکشن مسنگ ہے. ایک نہر کو پار کس طرح کیا جاتا ہے؟ کنارہ ادھر بھی ہے, کنارہ ادھر بھی ہے, لیکن ان دونوں کے بیچ میں ایک برج کی ضرورت ہے. اس طرف دنیا ہے, دوسری طرف آخرت ہے, اس کو پار کرنے کے لیے عمل کے برج کی ضرورت ہے. جنت تک جانے کے لیے ہر شخص کو پل صراط سے گزرنا ہے. ایک پل صراط تو آخرت میں ہے اور دوسرا پل صراط دنیا میں ہے. یہ دنیا پل صراط سے کم نہیں, جس میں بہت ہی سنبھل کر اور بہت ہی احتیاط سے قدم رکھنے کی ضرورت ہے, کہ انسان کہیں بھی غافل ہوا تو منزل بہت دور چلی جائے گی.